أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.
یہ امام مسجد ہے، اکبر مسجد بتایا. اچھا، آج انشاءاللہ آپ کہیں پڑھیں گے؟ 8:30 بجے نماز ہے نا، ہے نا؟
میرے شیخ، میرے پیر و مرشد،
آواز آ رہی ہے پیچھے؟ نہیں آ رہی آواز؟ آپ آگے آ جائیے بیٹا، تھوڑا پیچھے ہو. ابھی گاڑی کا پہلا گیئر ہے نا، ابھی ذرا گیئر لگاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. چادر بچھاؤ ادھر، چادر بچھواؤ ادھر، قریب ہو جاؤ. اور رائے صاحب قریب آ جائے.
میرے مرشد، میرے شیخ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتم. آواز آ رہی ہے نا آپ تو؟ ہاں نور ولی، آ رہی ہے؟ اچھا، ادھر والوں کو بھی آواز آ رہی ہے؟
ارے آپ کہاں رہ گئے تھے حاجی صاحب؟ ادھر آئیے، حاجی صاحب کو ادھر بٹھاؤ یار.
مولانا مظہر صاحب دامت برکاتم کا کل بیان تھا میرے شیخ کے یہاں. روزہ ہر پیر کو مغرب کے بعد مجلس ہوتی ہے، بیان کا نظم ہوتا ہے. تو کل مولانا نے بیان میں ایک عجیب بات فرمائی تھی، مجھ کو اس بات سے بہت لطف آیا اور مزہ آیا، تو اس مزے کا تکرار کرتا ہوں. جیسے کوئی آدمی کسی ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھاتا ہے، پھر آ کر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، یار ہائی وے میں گئے تھے اور فلاں ریسٹورینٹ کے اندر بہت مزہ آیا تھا، کھانا بہت لذیذ تھا اور سروس بھی بہت اچھی تھی. تو وہ اپنا یہ مزہ دوستوں کو بھی بتاتا ہے. اور ایک دفعہ اگر آپ نے خان صاحب سے دوستی کر لی اور ان کے یہاں کھڑا ہوشا کھا لیا، تو پھر آپ یہ مزہ کہیں گے، یار دوبارہ وہ مزہ دو نا. لہٰذا اس بات کے، اس کی لذت اور مزے کو، کہ اس بات سے مجھے بہت نفع ہوا، فائدہ ہوا، دینی نفع، دینی فائدہ، اس لیے میں چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں. تو مولانا مظہر صاحب دامت برکاتم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ ان کا برف کا کام ہے. تو باپ نے اس دن، باپ کی کچھ طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، خراب تھی تھوڑی طبیعت، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ یہ برف کو بازار میں لے جاؤ، گرمی کا وقت ہے، جلدی جاؤ اور بازار میں لے جا کر اس برف کو بیچو اور پیسہ لے کر آؤ تاکہ گھر میں کچھ آٹے دال وغیرہ کا انتظام کریں. اب وہ بیٹا جو ہے برف کی سلی لے کر چلا، راستے میں اس کو ایک جگہ بندر کا تماشا نظر آیا. تو اب جو وہ تماشا ہے جو اس نے دیکھا، شور کی آواز آئی تو وہ تماشا دیکھنے میں مشغول ہو گیا، ادھر سورج سر پر کھڑا ہوا ہے. اب وہ تماشے میں اتنا مشغول ہوا کہ تماشے میں مشغولی کی وجہ سے وہ برف کو بھول گیا اور اپنے سودے میں لگ گیا. جیسے بچوں کو بعض مرتبہ ماں باپ بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ فلاں کام لے کر آؤ، وہ پتا چلا ویڈیو گیم میں جا کے مصروف ہو جاتے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، باپ پھر نکلتا ہے تو پتا چلا ویڈیو گیم میں، کان پکڑ کے وہیں سے لے کر جاتا ہے پھر. تو اب وہ جو بچہ، اب وہ تماشا دیکھنے میں مصروف، ایک تماشے سے نکلا، آگے دوسرا تماشا نظر آیا. اسی تماشوں میں پھر اس نے توجہ ہوئی ذرا برف کی طرف، تو دیکھا وہ جو برف تھی وہ آدھی رہ گئی. اب اس کو خیال آیا کہ اگر یہ برف لے کر میں چلا تو اب وہ میرا باپ جو ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں. کہا اس نے جلدی جلدی اب میں بازار جاتا ہوں. اب وہ بازار کی طرف جب گیا، جب بازار کی طرف گیا تو وہ جو برف جو آدھی تھی وہ آدھی بھی آدھی رہ گئی. اور بازار میں پہنچا تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ بادل آ گئے اور بادلوں میں گھن گرج شروع ہو گئی، جو اس چیز کا پیش خیمہ تھی کہ اب بارش شروع ہونے والی ہے. تو وہ جو دکاندار جس کا باپ نے پتہ بتایا تھا کہ جا کر اس کے پاس یہ برف لے جا کر فروخت کر دینا اور سیل کر دینا، جب اس دکاندار کے پاس پہنچا کہ صاحب یہ لیجئے برف میرے ابا نے بھیجا، تو اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، یہ برف لانے کا کون سا وقت ہے؟ اس وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل گرج رہے ہیں، تھوڑی دیر میں بس بارش متوقع ہے، اب کون خریدنے کے لیے آئے گا برف؟ اب برف کو کون خریدنے کے لیے آئے گا؟ تو اس نے کہا بھائی خدا کے لیے اب یہ پونجی ہماری ہے، یہ لے لو آٹا ڈال گا. کہا بھائی کس طرح سے لے لو، اب کوئی خریدار تو برف لینے کے لیے آئے گا ہی نہیں. جس وقت میں سورج نکلا ہوا تھا اور گرمی زبردست پڑ رہی تھی، تو اس وقت میں تم یہ برف اس برف کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ تب اب وہ جو ہے دکاندار نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس برف کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ برف کو لے کر چلا تو جو تھوڑی تھی وہ بھی ختم. تو حضرت مولانا مدرسہ دانت خاتون کو اللہ جزائے خیر دے، اس مثال کو سمجھا کر فرمایا کہ دیکھو ہماری زندگی بھی برف کی طرح ہے، ہماری زندگی برف کی طرح ہے. ہم لوگ کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، بیوی بچوں سے بات کر رہے ہیں، کہیں بھی کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ برف کی طرح کم ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی. ایک بزرگ اس کو اس شعر میں فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، کراچی میں حضرت تشریف فرماتے. حضرت نے فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے آفس جا رہا ہوں، فیکٹری جا رہا ہوں، دکان پر جا رہا ہوں، تجارت پر جا رہا ہوں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جو در حقیقت یہ دکان مکان اور کاروبار فیکٹری تجارت کی طرف جا رہا ہے، در حقیقت یہ شخص اپنی قبر کی منزل کی طرف جا رہا ہے. لیکن نام کیا لگاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے زندگی کے جو قدم ہیں اور زندگی کی جو سانسیں ہیں اس کی، وہ اپنی ان سانسوں کو اور اپنے اس قدم کو پورا کر رہا ہے. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا، میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دانت برکاتم نے یہ واقعہ سنایا. فرمایا پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا کہ قدم سوئے مرقد، مرقد کس کو؟ قبر کو بولتے ہیں اور قبرستان کو بولتے ہیں مرقد. قدم سوئے مرقد اور نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ اس کی منزل کہیں اور ہے، منزل اس کا جو سفر طے ہو رہا ہے وہ کہیں اور کا طے ہو رہا ہے، اور وہ نظر اس کی کہیں اور لگی ہوئی ہے. دادا فرمایا اسی طرح سے مولانا مدر صاحب دانت برکاتم نے فرمایا، فرمایا اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی فکروں میں لگا ہوتا ہے، کیا کہ میں فلاں کام کر لوں. اور پھر جب ایک وقت آتا ہے، عمر گزرتی ہے، تب کہتا ہے کہ چلو یار اب تو ہمارا، جب قبرستان کبھی کسی مردے کو لے کر جاتا ہے، اپنے کسی عزیز کو قبر میں اتارتا ہے، تب اس کو خیال آتا ہے کہ ارے اب تو ہمارا بھی وقت آنے والا ہے. لیکن اس پر اب وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام کر لوں، پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ اس کام کے قابل نہیں ہوا. اس لیے حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتانی مغبوز فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. وہ کیا دو نعمتیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت. یعنی انسان صحت ہے، اور فراغت سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کو کمائی کی زیادہ فکر نہ کرنی پڑے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ کتنی نعمت ہے، اگر ہڑتال ہو جائے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا چولہا نہیں جلتا ہے میرے دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل فرمایا، ایک مہینے کی بھی ہڑتال ہو جائے کتنے ایسے لوگ ہیں، مہینوں اگر نہ ہو، اگر مہینوں بھی ہڑتال ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا کام چلتا رہتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ ان کو صبح سے لے کر شام تک رات تک ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر ان کا کام گزارا چلتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ اتنا فضل فرماتے ہیں کہ اولاد کام کرنے والی ہے یا دوسرے کام کرنے والے ہیں یا خود گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے گئے کام کیا اور واپس آ گئے. تو کتنی بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے کی وجہ سے انسان قدر نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے مرشد نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی، فرمایا کہ دیکھو انسان کو دین سیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دین سیکھنا یا عمل کرنے کے لیے، ایک تو صحت ہو اور دوسری فراغت ہو. بعض لوگوں کے پاس صحت تو ہے، صحت اچھی ہے، لیکن فراغت نہیں ہے. کیوں؟ کمانے کی فکر لگی ہوئی ہے، کنبا ہے، دوسرے کام ہے، ایسی مجبوریاں ہیں کہ کمانے کے لیے وہ مجبور ہیں، اپنا وقت نکال نہیں سکتے. اور بعض لوگ ہیں کہ کمانے سے وہ آزاد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے لیے نعمت رکھی ہے کہ کم وقت میں ان کو روٹی مل جاتی ہے، یا دوسرے کمانے والے ان کے لیے فکر کر رہے ہیں، اولاد ہے یا دوسرے ہیں، لیکن پتہ چلا صحت نہیں ہے. کیوں؟ جی گھٹنوں میں درد ہے، کمزوری آ گئی ہے، بلڈ پریشر شوگر کی ہے، یا کوئی اور عارضہ لگا ہوا ہے، کہ صحت ویسی نہیں ہے کہ کما سکے. اور بعض ایسے کہ جن کو دونوں حاصل نہیں ہوتی ہے، نہ صحت نہ فراغت. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا فرما دے کہ اس کے پاس صحت بھی ہو اور فراغت بھی ہو، اگر پھر بھی وہ دین نہ سیکھے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ شخص بہت دھوکے میں مبتلا ہے. کہ جس کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے، صحت بھی ہے، کتنا کام دیکھیے، حج کا ہے، حج کا ہے، جو جوانی میں حج کرنے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں کیسے ہوگا جی؟ نماز کی جو لذت اور مزہ جو جوانی کے اندر ہے وہ بڑھاپے میں وہ بات نہیں رہتی ہے پھر، کہ انسان کتنے گیئر بدل کر اس کو اٹھنا پڑتا ہے. اور جوانی کا زمانہ ہے، کتنے کام ہے انسان کر لیتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر ہے بات آتی ہے. جب تک مجھے بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوا تھا میں اس کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب سے یہ شکایت ہوئی پتا چلا کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، کہ کبھی کبھی ایسی کیفیت حالت ہو جاتی ہے کہ انسان کو توڑ دیتی ہے بالکل. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف یہ سکھا رہی ہے کہ دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے کہ صحت بھی ہو اس کے پاس، صحت بھی ہو اور فراغت بھی ہو. آج جب صحت اور فراغت ملتی ہے تو پھر دوسری شادی کا بھوت چڑھتا ہے، دوسری شادی کا نشہ چڑھتا ہے کہ چلو اسی یہ تو موقع اچھا ہے جلدی سے کر لیں، اور اگر اس میں بھی کوئی کمی ہوگی تو سلاجی زندہ باد، نام لیں گے، کہیں گے کہ گھٹنوں میں درد ہے اور کام کچھ اور کر رہے ہوں گے تاکہ گھٹنے نہ ٹیک سکے. وہ اس کہتا ہے صحت اچھی ہے، چلو ایک فیکٹری اور لگا لو. میرے مرشد کے پاس کہ ایک میرے پیر بھائی ہیں، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں ایک فیکٹری اور لگانا چاہتا ہوں. تو میرے مرشد نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، ماشاءاللہ بہت مالدار ہو، اتنا مال دیا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت سے، آپ کے خاندان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اتنا مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ یہ وقت دوسری فیکٹری میں کیوں لگانا چاہتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. حج و عمرہ بھی ہر سال آپ کرتے ہیں، اور آپ کے ماشاءاللہ گھر کی ضرورت، دین کے کاموں میں مال خرچ کرنا، دوسرے کاموں میں خرچ کرنا، سب کچھ ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اپنے اس وقت کو لگائیں گے تو یاد رکھیے گا، پھر میرے مرشد نے فرمایا جب تم زیادہ کماؤ گے پھر یہاں کم آؤ گے. حضرت کے جملے کی مزہ لیجیے گا، جب تم زیادہ کماؤ گے پھر یہاں کم آؤ گے. اسی کو ہمارے پیر بھائی جو حضرت کے خادم ہے حضرت میر صاحب، انہوں نے شعر میں فرمایا، جب زیادہ کمایا تو پھر میری بزم سے جلدی جانے لگو گے، جب زیادہ کمایا تو پھر میری بزم سے جلدی جانے لگو گے، جب زیادہ کمانے لگو گے پھر یہاں کم آنے لگو گے. فرمایا پھر دین سیکھنے کے لیے وقت ظالم کہاں بچے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا برف کا کام ہے، خود انہوں نے مجھ کو بتایا کہ جب میری پہلے برف کی ایک فیکٹری تھی تو میں 2 بجے 3 بجے فارغ ہو جاتا تھا، اس کے بعد میں نے دوسری فیکٹری لگائی، پھر اس کے بعد میں اثر میں فارغ ہونے لگا، کہا جب پھر میں نے تیسری فیکٹری لگائی، اب مغرب اور عشاء ہونے لگی، اس کے بعد کہا کہ میں نے چوتھی بھی فیکٹری لگائی، ظالم نے سب دیکھتے ہوئے، کہا اب رات 11 بجے سے پہلے میں فارغ نہیں ہوتا. میں نے پوچھا کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، کہا ضرورت نہیں تھی، بس یہ تھا کہ نہیں اور لگاؤ اور لگاؤ اور لگاؤ. خود کہتے کہ اب نہ میں ڈھنگ سے کھا سکتا ہوں، نہ ڈھنگ سے پی سکتا ہوں، نہ سونے کا کوئی وقت ہے، نہ کسی کہ کبھی وہاں ایک مسئلہ کبھی وہاں ایک مسئلہ. میں نے پوچھا آپ نے جو زیادہ لگائی تو کیا آپ کو مالی طور پر کوئی ضرورت تھی، کہ مال کا کوئی کمی، کوئی گھر کے چلانے میں یا کسی اور وجہ سے؟ کہا نہیں، کوئی کچھ نہیں تھا. میں نے کہا خود اس بات کو دیکھ لو. کہہ رہے اب میں ایسا عالم آ گیا ہے کہ اب میں جان چھڑانا چاہوں تو چھڑا نہیں سکتا. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے عافیت فراوانی کے ساتھ، مطلب یہ نہیں ہے کہ رزق کی کمی ہو. جس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی عافیت کے ساتھ فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرما رہے ہیں، پھر اگر وہ اپنی دوسری ٹانگ بھی پھنسائے اور اپنے آپ کو بچائے تو یہ ظالم جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت، پھر وہ یہ کب حاصل کرے گا؟ اور زندگی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ برف کی طرح ہے، وہ تو کم ہو رہی ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم اپنا وقت کسی چیز میں لگاتے رہے، لیکن کیا عالم ہوگا کہ ہمارا وقت جو نکل جائے گا پھر وہ پلٹ کے تھوڑی آ سکتا ہے. جو برف جم گئی وہ پانی بن کر بہ گئی، اب کیا عالم ہوگا میرے دوستوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جس دن کے لیے ہم دنیا دنیا کے اندر دو چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے. دنیا میں انسان دو چیزوں پر فخر کرتا ہے. اے میاں وہاں کیا دیکھتا ہے؟ نالائق کہیں کا. وہاں دیکھنے کے لیے آیا ہے کیا؟ ادھر توجہ سے دیکھتے رہو. بے وقوفوں کی ذرا کام مت کرو, ذرا بات کو غور سے سنو. مولانا شاہ محمد احمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سنیں یہ بات میری گوشے دل سے جو میں کہتا ہوں, سنیں یہ بات میری گوشے دل سے یعنی دل کے کان سے جو میں کہتا ہوں. میں ان پہ مر مٹا تب کہیں جا کے گلشن دل میں بہار آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے تھوڑی ملتی ہے کہ انسان سب کام کرتا رہے, اپنے دھندے پورے رکھے اور ساتھ یہ بھی ہو جائے. اسے توجہ سے بات کو سنو, بے وقوفی کے کام مت کرو. یہ مضمون جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما رہے ہیں اپنی بے وقوفی کو دور کرنے کے لیے اور سب کی, کہ ہم آنکھیں کھول لیں کہ کس چیز کے اوپر ہے. آنکھ بند ہونے کا وقت آ رہا ہے. اگر آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو پھر کب آنکھیں کھولیں گے ہم لوگ؟ جبکہ آنکھ بند ہونے کا وقت آ رہا ہے. ہماری آنکھ تو ویسے ہی بند ہے کہ جو آنکھیں بند ہونے کا وقت آ رہا ہے اس وقت کیا ہمارا کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان دنیا کے اندر دو چیزوں پر ناز کرتا ہے. ایک مال پر ناز کرتا ہے کہ میرا مال کتنا ہے, کہ دیکھو میرا مکان کہاں پر ہے, اور پلاٹ دیکھو کارنر کا پلاٹ ہے اور ڈیفنس کے اندر ہے اور اتنے ہزار گز کا ہے, یا ای کیٹیگری میں ہے, ڈی میں نہیں ہے, ای کیٹیگری میں ہے. وہ اور اس پر ناز کرتا ہے کہ دیکھو یہ سب میری کیٹیگری, دیکھو ڈی نہیں ای کیٹیگری میں میں شامل ہوں, کیونکہ آر کیٹیگری 120 گز کا ہوتا ہے. اسی طرح سے اے بی سی اور اے بی اور ڈی اور ای تک جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو مال پر ناز کرتا ہے, تو کہتا ہے یہی نہیں اور پلاٹ بھی ہے میرے پاس, اور بھی جگہ پلاٹ ہے, گوادر میں بھی پلاٹ رکھا ہے, گو کہ اس پر اب خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. میں نے پلاٹ جو ہے سپر ہائی وے میں بھی رکھا ہے اور اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, وغیرہ ذالکہ. اسی طرح سے جگہ جگہ پلاٹ رکھے ہوئے. تو وہ انسان اپنے مال پر فخر کرتا ہے. اے دیکھو میری فیکٹری دیکھو ایسی ہے کہ آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ یورپ لندن اور دبئی اسٹائل کے میں نے بنایا بالکل, اور اس اسٹائل کو مکمل کرنے کے لیے لیڈی آپریٹر بھی بٹھائی ہے میں نے, اور پیے بھی رکھی ہوئی ہے. پیے رکھا نہیں ہے, پیے رکھی ہوئی ہے تاکہ بغیر پیے پیے رہوں. لہذا انسان اس پر فخر کرتا ہے مال کے اوپر, یا اپنی گاڑی کے اوپر کرتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی کرولا ہے لیکن 2004 کا ماڈل ہے, میرے پاس 2010 کا ماڈل ہے. تو یہ پتہ چلا مال پر فخر کرتا ہے. اور دوسری چیز جو فخر کرتا ہے اولاد کے اوپر, لڑکوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے لڑکے ہیں, میرے اتنے لڑکے ہیں, اس پر فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. کہ یاد رکھنا اس دن جو ہے یہ مال اور یہ لڑکے کام نہیں آئیں گے, نفع نہیں دیں گے. قاعدہ ہے عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جو ہے نکیرہ, مالون نکیرہ ہے بنون, جب نکیرہ نفی کے تحت آ جائے, لا ينفع لا نفی آ گئی نا, تو کیا ہے ان نکیرہ وقت تحت النفی تفید العموم, عموم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی وہ مال اور اولاد بالکل کام نہیں آئے گا کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمیں نفع پہنچائے گا. کیا عالم ہے جب باپ کو قبرستان میں لٹاتے ہیں تو بیٹا آ کر اپنے باپ کے نام کی تختی اکھاڑ دیتا ہے. یہ عالم ہوتا ہے. ابھی قبرستان میں باپ کی مٹی ابھی گیلی ہے, سوکھی نہیں ہے, اور وہ آ کر جو ہے کیا کام کرتا ہے کہ باپ کے نام کی تختی نکال دیتا ہے اور جلدی سے پلاٹ کے کاغذات پر قبضہ کر لیتا ہے کہ جو باپ نے چھپا کے رکھے تھے پتہ نہیں تھا وہ چھپا لیتا ہے. یہ تو عالم ہے جناب. ہر چیز چھپا کے جلدی جلدی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے قبضے کے میں کر لیں اس کو. یہ عالم ہے, یہ ہے اولاد کا اور مال کا یہ فتنہ بنتا ہے. لہذا فرمایا یہ فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس مال پر ایک میرے مرشد نے فرمایا, ایک بزرگ فرماتے ہیں, مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں. خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جو عمل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں. ہائے کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ آگے کچھ استثناء کر دیا, ایکسیپشن دے دی, کیونکہ اگر کہے کہ صاحب اگر یہی بات ہے تو پھر سارے مالداروں کے مولوی صاحب تم کہتے ہو پھر ہم سے چندہ کیوں مانگنے آتے ہو؟ لو جی پھنسا دیں گے نا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ, اب مال کا ذکر نہیں کیا نہ اولاد کا ذکر کیا, بلکہ فرمایا اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے, بھلا چنگا دل, صحت مند دل, کیونکہ سلیم کے مقابلے میں سقیم ہے بیمار دل, اور بھلا چنگا نورانی دل سلیم, عطا یاتی آنے میں معنی میں آنے کے ہے, عطا یاتی آنے کے معنی میں, لیکن جب اس پہ با کا صلہ داخل ہو جائے تو وہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم, لیکن وہ شخص جو اللہ تعالی کے پاس بھلا چنگا صحت مند دل لے کر آئے گا وہ کام آئے گا. اب قلب سلیم کیا ہے, اس کی علامات پتا چلے کہ پتا چلا قیامت کے دن وہ چیز کام آنے والی ہے, تو قلب سلیم کا علامات پتا چلے اور بنے گا کیسے, اس کی فیکٹری کدھر ہے, آؤٹ لیٹ کدھر ہے, اس کا کہاں ملے گا یہ چیز, اور اس قلب سلیم کی نشانیاں کیا ہیں کہ پتا چلے کہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ شخص قلب سلیم والا ہے, ملے گا کہاں پر اور علامات کیا ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اب لائٹ آ گئی نا, چلو اچھا ہے, اب ہماری جان پہ بھی کچھ ہلکا ہاتھ ہو جائے گا, لیکن بھوک زیادہ لگے گی تو کھڑا ہو جا زیادہ کہوں گا پھر میں. میرے پیارے دوستو, قلب سلیم کی علامات سن لیجئے. علامہ علوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد رحمت اللہ علیہ, ان کی تفسیر کی کتاب ہے, اس کا نام ہے روح المعانی, اور میرے مرشد اور میرے شیخ نے کیا اشارہ, میرے مرشد اور میرے شیخ نے اس تفسیر کو ہمیں پڑھایا. یہ میں اپنے مرشد کا مضمون پیش کر رہا ہوں کہ حضرت نے سمجھایا کہ دیکھو, لہذا علامہ علوسی السید محمود بغدادی نے اس کی پانچ تفسیر کی ہے قلب سلیم کی, کہ جس سے یہ پتا چلے گا کہ ہمارا دل بھلا چنگا ہے کہ نہیں ہے, یا ہم اگر اپنے دل کو بھلا چنگا بنانا چاہیں تو کیا کریں, وہ پانچ باتیں ہیں, پانچ چیزوں پر عمل کر لیں. نمبر ایک, چونکہ پہلے مال کا ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر, تو علامہ علوسی پہلے مال کو لے کر آئے کہ قلب سلیم کون ہے, بھلا چنگا دل رکھنے والا کون ہے. نمبر ایک, الذی ينفق مالہ فی سبیل البر, کہ بھلا چنگا دل رکھنے والا وہ ہے کہ جو اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے. اگر انسان بڑا مکان بناتا ہے اپنی ضرورت کے لیے, راحت کے لیے, تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا, لیکن اس مکان کو اپنا کمال نہ سمجھے, اس سے اپنی قیمت نہ لگائے. راحت کے لیے بناتا ہے کوئی ہے, کوئی بات نہیں, چاہے خیابان راحت میں بنا لے, حرج نہیں ہے, شریعت نے اس کو منع نہیں کیا, لیکن اس مکان کو اپنا وہ نہ سمجھے کہ دیکھو میں ذرا ڈیفنس کر رہنے والا ہوں. تم کہاں رہتے ہو, سوراب گڈ میں, تو یاد رکھنا کہ قیمت اس چیز سے نہیں لگے گی, ڈیفنس کا رہنے والا ہو یا سوراب گڈ کا, وہی قبر کے اندر دونوں کو دو گز زمین ملے گی, ڈیفنس والے کو 1000 گز کے زمین پر دفن نہیں ہوتے. مطلب کیا کہ وہ جو ہے ایک کیا کہ مال کو خرچ کرے نیکی کے کاموں میں, مکان بنائے, اچھی گاڑی رکھنا شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. انسان اپنی رات کے لیے اچھی گاڑی رکھتا ہے تو ماشاءاللہ, کوئی شریعت منع نہیں کرتی, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن اس گاڑی کو اسٹیٹس کا اسٹیٹس سمبل نہ بنائے کہ جی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے ہمارا, کہ لوگ کیا بولیں گے کہ کیسی گاڑی ہے. اب اس اسٹیٹس کو لینے کے لیے چاہے سود پر گاڑی لے لیں, لیکن اسٹیٹس ہونا چاہیے ہمارا, تاکہ پتا چلے جی گھر کے ساتھ گاڑی بھی تو میچ کرے, وہ 86 کرولا جس کو دھکا لگا کے سٹارٹ کرنا پڑتا ہو, تو ہم ڈیفنس میں رہتے ہیں تو لوگ کیا بولیں گے. تو بہرحال واقعی جو گاڑی دھکا لگواتی ہو اس کو بدل لینا اچھا ہے, تاکہ اس میں راحت نہیں ہے نا, کیونکہ سارا ابھی ناشتہ کر کے نکلا, ابھی دھکا لگائے گا پھر بھوک لگے گی, پھر ناشتہ کرنا پڑے گا, پھر ناشتہ کر کے آئے گا, پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی, پھر دھکا لگائے گا, پھر ناشتہ کرے گا, تو اسی میں کام چلتا رہے گا. تو اپنی راحت کی گاڑی رکھنا شریعت اس کو منع نہیں کرتی, اچھی رکھے آرام دہ گاڑی بالکل اجازت ہے. اور زکات دینا یہ نیکی کے کام ہے, زکات دیتا ہے, حج و عمرہ کرتا ہے, بتائیے مال کے بغیر کیسے کرے گا, مسجد میں مدرسے میں لگا رہا ہے, علماء پر خرچ کر رہا ہے, غریبوں پر خرچ کر رہا ہے, خاندان میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کرتا ہے, تو ماشاءاللہ تو یہ جو مال ہے. ہاں ایسا بھی نہ ہو کہ شادی کرے تو پتا چلا شادی کے لیے ہال لیا 50 لاکھ روپے کا. آج کل عجیب شادیاں ہیں. ابھی تازہ بات ہے, ایک شادی میں کتنا خرچہ ہوا, 1.5 کروڑ روپیہ, اور 3 مہینے میں طلاق ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسر معونا, کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. اب یہ کیوں اتنا بڑا ہال لے رہا ہے؟ اسٹیٹس کی وجہ سے لے رہا ہے نا, کہ میری عزت کا مسئلہ ہے. لوگ کیا بولیں گے, 8 کھانے 10 کھانے اس لیے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم تک پونجی ہے نہیں ہے. وہ اس وجہ سے یہ کام کرتا ہے کہ جی در ہماری ناک کا مسئلہ ہے, کہ اگر ہم نے ذرا کم خرچہ کیا تو لوگ کہیں گے دیکھو ان کو ایسے ہیں. تو میرے دوستو کنجوس نہیں ہے یہ سب. کنجوس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں مال خرچ نہ کرتا ہو, اس کو کنجوس بولتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی گھر والی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے کہ یہ تیل کیوں جلایا فالتو, ڈانٹ پڑ رہی تھی. ایک آدمی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ. تم وہ غریب, اس نے سوال کیا تھا, آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. اب وہ آواز باہر پہنچی, لو جی اب تیل جلانے کے اوپر, لائٹ جلانے پر اپنی بیوی کو اتنا ڈانٹ رہے, مجھے کہاں مال دیں گے. گھر گئے تقریباً, اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے, اس نے سوچا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے چلو چلتے. حضرت عثمان دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلے, کیسے آنا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. کیسے بھیجا؟ ضرورت مند ہوں. فرمایا آ جاؤ رکو. گھر گئے, تھیلی لے کر آئے, 2000 درہم کے تقریباً قریب تھے, وہ لا کر پیش کیے. حیران ہو گیا, کہاں تو یہ ڈانٹ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تیل جلانے پر کہاں مجھے 2000 درہم پیش کر دیے. پوچھا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا حضرت, کہاں تو تیل جلانے پر ڈانٹ رہے ہیں لائٹ پر, اور کہاں یہ. فرمایا بات یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زائد چیز تھی, مطلب اس کا اسراف تھا, اس لیے اس پر میں نے پکڑ کی, اور یہ تو ضرورت پر خرچ کر رہا ہوں. تو ضرورت پر لاکھوں روپے مال خرچ کرے اللہ اوپر کیا کہنا, لیکن بلا ضرورت 1 روپے پر بھی پکڑ ہو جائے گی. تو کیا سمجھانا ہے کہ مال کو صحیح راستے میں خرچ کرے, اور اس کو اپنی عزت اور وقار کے لیے نا استعمال. اچھا لباس پہنے, شیشے مار کے انسان ہے, اللہ نے مال دیا تو اچھا لباس بھی پہنے. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا رہے. اچھا لباس پہنے, اچھا کھائے, جب اچھا کھانا تو کام بھی آتا ہے کہ انسان صحت ہوتی ہے, دین کا کام نماز ذکر تلاوت میں کام آتا ہے. سنا سنا ایئر کنڈیشن بھی لگا ہے, ماشاء اللہ نعمت ہے یہ. تو مال کو صحیح خرچ کرنا یہ قلب سلیم کی علامت ہے. دنیا کی عزت اور دنیا کے ولیمے میں اگر ہمارا اتنا بکرا اتنا نہیں ہوگا تو لوگ ہمیں کیا بولیں گے, چٹ پونجیا. اور خلاف سنت ولیمہ بھی, ولیمہ کرنا کہتے ہیں سنت ہے. یہ کون سا ولیمہ جو 11-11 بجے تک ہو رہا ہے, اور جس کے اندر شامل ہونے والے اب تو بڑا اچھا سسٹم کیا, وہ قانون جس سے پولیس کو فائدہ ہو اس پہ ضرور عمل ہوتا ہے. دلہا کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر پوچھ بھی لیتے ہیں حضور دلہن کو یہیں بلوا لیں یا آپ گھر جائیں گے. یہ جو سسٹم جس میں ان کو فائدہ ہو ضرور عمل ہوگا. لہذا وہ قانون, اس لیے اب راتوں کو, اور پھر جوڑا ایک ایک دفعہ پہننے کے لیے 50-50 ہزار روپے کے جوڑے جو کسی کام کے نہیں. سمجھاؤ تو, ارے کیا ہم کوئی گئے گزرے ہیں کیا؟ آگے سے پھر یہ تعویل کی دی جاتی ہے. تو پہلا کام یہ جو مال کو صحیح راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے, مسجد ہے, مدرسہ ہے, اپنے گھر کی راحت ہے, غریب ہے, دوست ہے, قرضہ دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, مستقل عبادت ہے قرضہ دینا. لیکن قرضہ اتنا ہی دے کہ ایسا نہ ہو کہ خود کا ہارٹ فیل ہو جائے. بعض لوگ قرضہ دے کر پتا چلا اپنا ہی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, تو بھائی مہربانی کر کے تو نہ دے, تو مرنے سے زندہ رہے. لیکن قرضہ دینا بہرحال ایک ثواب کا کام ہے. فرض کسی کی اس طرح مسلمان کی مدد کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے میرے دوست. صدقہ کر رہا ہے, غریبوں پر خرچ کر رہا ہے, ماں باپ کی دوائی پر, یہ دوائی پر خرچ کرنے پر بھی ثواب ہے, بیوی بچوں کی ضرورت پر خرچ کر رہا ہے, اس پر بھی ایک ایک پیسے پر اجر ملے گا سبحان اللہ. رمضان شریف آیا, روزہ افطار کرا رہا ہے, عید آئی, کسی کو کپڑا دلا دیا, کسی کا راشن ڈلوا دیا, واہ کتنے مزے ہیں. مال کے بغیر یہ نعمت کیسے ملے گی؟ ایک ہو گئی نا قلب سلیم, کہہ دو مال خرچ کرے نیکی کے کام, دین کی کتابیں خرید کر وہ تقسیم کر رہا ہے سبحان اللہ, ایک ہو گیا. نمبر دو, اب دوسرا چیز اولاد لے کر آئے تھے, الذی یرشدو بنی الحق, جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے, نیکی کا راستہ بتائے. ایسا نہ ہو کہ خود حج عمرے پہ جائے اور اولاد جو ہے وہ کیفے کے اور گرلز کالج کے اسکول کے اور چکر لگا رہی ہے اور عشق بازی میں مبتلا ہے. وہ طواف کر رہا ہے کہاں پر, کعبہ شریف کا, اور اولاد طواف کر رہی لیلاؤں کے گھر کے چکر کا. اولاد کو بھی سکھائے کیا, ایک تو اس کا اچھا نام رکھے, اولاد کا حق ہے کہ بیوی کا انتخاب کرے, نیک بیوی کا, یہ بھی اولاد کا حق ہے, یاد رکھنا اس بات کو. اولاد کے حق میں یہ بھی شامل ہے کہ بیوی نیک صالح عورت کے سے شادی کا اہتمام کرے اور اس کا اچھا نام رکھے. پھر اس کو بتایا بیٹا اس کام میں تمہیں ثواب ملے گا, اس کام میں تمہیں گناہ ملے گا, اس کام میں تمہیں نیکی ملے گی, اس کام میں تمہیں عذاب ملے گا. اولاد کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, خبر ہی نہیں ہے اس کا, زندگی گزر جاتی کام کرتے. کہ ہمیں ہمارے باپ نے کبھی بتایا نہیں, کبھی مولوی کے پاس لے کر نہیں گئے ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا ابھی سے ہوا نہ لگ جائے اس کو. اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو اللہ والوں کے پاس لے کر جایا کرو, کم سے کم وہ فرماتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن کم سے کم ان کو اتنا تو پتا چلے یہ بھی ایک مخلوق ہوتی ہے. اتنا تو پتا ہو کہ ملا بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے, اللہ والے بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے. زندگی گزر جاتی خبر نہیں ہے, وہ ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, کھا جائیں گے کیا کریں گے. تو اس لیے اولاد کیا یہ بتائے, اس کو سمجھائے, انتظام کرے. خود نہیں سمجھا سکتا تو ایسے لوگوں کا جو یہ کام کرنے والے ان کے پاس لے کر جائے. تو یہ دوسری یہ تفسیر ہو گئی قلب سلیم کی, اولاد کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے. کتنے لوگ اپنی خود دین پر چل رہے ہوں گے, اپنی اولاد کی جیسے جہنم میں چلے جائیں گے, اس بات کو یاد رکھنا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. نمبر تین, اب تفسیر کا وقت نہیں ہے نا, لہٰذا یہ مختصر پیش کر رہا ہوں. نمبر تین, تیسری قلب سلیم کی علامت تو ہو گئی نا, مال خرچ کرنا نیک کاموں میں. دوسرا, اولاد کی بھی تربیت کرے, ایسا نہیں کہ اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے یہ سب دیا پتہ ہی نہیں کہاں جا کر بیٹھ رہے. نمبر تین تفسیر, الذي يكون قلبه خاليا عن العقائد الباطله, اس کا دل جو ہے باطل عقیدوں سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت, یہ بھی ضروری ہے. قرآن پاک کی تفسیر, قرآن پاک کی عظمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایمان لانا, رشتے, یہ جو سب ایمان کی تقاضے ہیں, باطل عقیدوں سے خالی ہو, یہ سب یہ قلب سلیم کی تیسری تفسیر کے اندر داخل ہے. تین ہو گئی. نمبر چار, الذي يكون قلبه خاليا عن الاخلاق الرذيله, گندے اخلاق سے اس کا دل خالی ہو. گندے اخلاق میں کیا ہے, جیسے گناہ کر کے توبہ نہ کرنا, یہ بھی گندے اخلاق میں شامل ہے. یہ گندے اخلاق ہے گناہ کر کے توبہ نہ کرنا, اور اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا, مایوس ہونا, یہ بھی گندے اخلاق میں شامل ہے. لیکن اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار کیسے بنے, ایسے بنے نیک کام کرے, گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار بنے. اللہ تعالی کی محبت ہونا یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے. اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار ہونا, اللہ تعالی کی محبت ہونا, اور اپنے کو بڑا نہ سمجھنا کہ دیکھو میرا مال کی جیسے میں کتنا وی آئی پی آدمی ہوں, یہ اس کا نام تکبر ہے. حسد ہونا کہ اس کو اللہ نے یہ نعمت کیوں دی ہے, چاہے اس راستے سے دنیا کے مالداری کے راستے سے ہو, چاہے دینداری کے راستے سے, کہ مجھ جیسا کوئی عالم نہیں ہے, مجھ جیسا کوئی مقرر نہیں ہے اور مجھ جیسا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. دیکھو میں حج عمرہ کر کے آیا ہوں, کتنا بڑا آدمی نیک آدمی ہوں, تبلیغ میں چلا لگا کے آیا ہوں, دیکھو میں نے کیسے اللہ کے راستے میں نکالا, اور دیکھو یہ ایسے ہیں نالائک, ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. حقیر نہ سمجھے کسی کو, یہ بھی ضروری ہے جناب. جہاں مال کمانا ضروری ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, جہاں دین کمانا ضروری ہے اسی طرح سے گندے اخلاق سے اپنے کو بچانا بھی ضروری ہے. یہ ہو گئے اخلاق رذیلہ, اور دنیا کے کمانے میں اتنا مشغول ہونا کہ اللہ تعالی کی محبت اور دین نہ سیکھنا, کہ مسئلہ نہیں پوچھتے, زندگی گزر جاتی ہے, مسئلہ نہیں پوچھتے. کاروبار شروع کرنے سے پہلے پراپرٹی ٹیکس والے سے پوچھتے ہیں, سیل ٹیکس ایڈوائزر سے پوچھتے ہیں, انکم ٹیکس ایڈوائزر رکھتے ہیں, پتہ نہیں کتنے تو ایڈوائزری کمیٹی کتنوں سے وہ رابطہ کر کے رکھتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں پتا چلا کہ پوچھا ہی نہیں کبھی. اچھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا آج تک, تو پتا نہیں تھا یا پوچھا نہیں تھا, سوال کیا ہے, پتا نہیں تھا پوچھا نہیں تھا. کہ وراثت ہے, وراثت کا معاملہ ہے, کتنی زندگی گزر جاتی ہے وراثت تقسیم نہیں کرتے جی, کہ جی سب بھائی مل کر رہتے ہیں اب کیا چلو گزارا کرو ابھی. ارے میاں ایک ایک جو مرنے والا ہے اس کے لیے مصیبت ہے وراثت تقسیم نہ کرنا, اس کے لیے مصیبت ہے. اور جو نا انصافی ہو رہی ایک پیسے کی نہیں, کہاں حساب دیتے پھریں گے قیامت کے دن. ایک بزرگ کیا فرماتے ہیں, کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے, تہمت چند اپنے سر پر دھر چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں, کچھ نہیں لائے تھے, خالی ہاتھ سے, اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے, یہاں حساب کے حساب کہ یوں زندگی گزاری, یوں کیا سب کتنا سمجھانا پڑے گا, کیا کیا حساب ہوگا, جوانی کا, زندگی کا, مال کا, کہاں کمایا کہاں خرچ کیا, ایک ایک حساب دینا پڑے گا. اور اب یہاں عالم کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, آج تک ہمیں کسی نے بتا نہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ دین سیکھنے کی فکر ہو گئے نا قلب سلیم کی چار. اور نمبر پانچ تفسیر کیا ہے, اور یہ نمبر پانچ تفسیر امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ہے, جو اپنے وقت کے امام محدث عظیم فقی وہ فرماتے ہیں, عجیب دیکھیے, الذي يكون قلبه خاليا عما سوى الله, جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو. کیا عجیب دیکھیے, دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کار ہو کاروبار ہو. میرے مرشد سناتے ہیں یہ بات, کار ہو کاروبار ہو لیکن دل میں یار ہو. فرماتے ہیں دنیا جیب میں ہو, دنیا ہاتھ میں ہو, دنیا دائیں بائیں ہو, لیکن دل میں صرف اللہ ہو. جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے, لیکن کشتی کے نیچے اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا پر پانی جو ہے پھر کشتی کو ڈبو دے گا. فرمایا اسی طرح سے دنیا ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے ہو, لیکن اگر دل میں دنیا چلی گئی تو یہ ہماری ایمانی موت کا ذریعہ بن جائے گی اور روحانی موت کا ذریعہ بن جائے گی. اگر کاروبار ہو لیکن دل میں یار ہو. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل. یہ درد دل ہارٹ اٹیک والا نہیں ہے بھائی, جس کے لیے وہ این ایم سی, آپ کے این ایم سی قریب ہے نا, نیشنل میڈیکل سینٹر, وہاں داخل ہونا پڑے بھائی, وہ درد دل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درد ہے, جیسا بندہ مسجد میں باخدا ہوتا ہے, جیسے کعبہ شریف میں باخدا ہوتا ہے, جیسے ملتزم روزے مبارک پر باخدا ہوتا ہے, ویسے ہی بازار میں بھی باخدا ہوتا ہے. یہ وہ درد ہے, اس کو درد دل بولتے ہیں. کیسا نہیں کہ حسین عورت سامنے آ گئی, اب وہ سب تسبیح جیب میں رکھ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. یہ ہوسٹس نے آ کر پوچھا, حاجی صاحب واٹ ڈو یو وانٹ, ٹھنڈا یا گرم؟ حاجی صاحب کے دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ دونوں لے آئیے, دونوں نہیں چھوڑوں گا. موقع لگا تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ عالم ہے, کعبہ شریف کے نور کو ضائع کر دیا ظالم نے. تو یہ درد دل ہو, دل اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اڑ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. ایسا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے, غیر اللہ سے خالی ہو جائے. ہو گئے نا پانچ تفسیر. نمبر ایک کہ مال اللہ کی رضا خوشی میں خرچ کرے, نمبر دو اپنی راحت کے لیے بھی خرچ کرے, نمبر دو اولاد کی تربیت کرے, دین سکھائے اس کو. ارے ظالم اگر ملا نہیں بناتے, حافظ نہیں بناتے, چلو ٹھیک ہے, حافظ بنانا کوئی فرض نہیں ہے, ملا بنانا کوئی فرض نہیں ہے, لیکن کم سے کم اس کو دین تو سکھا دے, گناہ ثواب کی باتیں تو بتائے, نیکی اور عذاب کی باتیں تو کم سے کم سکھا دے کہ بیٹا یہ گناہ کا کام ہے. ہم نہیں کہتے کہ تم اسے ملا اور حافظ بناؤ, کسی ملا بنائے گا تو کھائے گا کہاں سے. عجیب تماشا, چلو اتنا نہ کرو, کم سے کم نیکی تو سکھاؤ اسے, گناہ کی بات تو بتاؤ, ثواب اور عذاب تو بتاؤ, اتنا تو سکھاؤ کہ بیٹا داڑھی رکھنا واجب ہے. اب بچہ بڑا ہوتا ہی داڑھی منڈانا شروع, کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا گناہ کبیرہ, خبر ہی نہیں ہے. تو کہتا ہے میں کیوں داڑھی رکھوں. ہو گئے نا یہ. اور تیسری تفسیر کیا ہے کہ اس کا دل باطل عقیدوں سے خالی ہو. اچھے عقائد جو وہ ہے, علم کی باتیں, علماء سے محبت, اللہ والوں سے محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کی سنتوں سے محبت, گناہ سے نفرت, اور چوتھی چیز کیا ہے, گندے اخلاق سے خالی ہو جائے, اچھے اخلاق پیدا ہو جائے. اور نمبر پانچ یہ کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. یہ دل اللہ نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہے, اللہ کے سوا دل میں کوئی نہ ہو. دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھ لینا, جب دین کی بات ہو رہی ہو نا, اذان کا جواب دینے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, بعد میں دیا جا سکتا ہے اذان کا جواب. اس لیے بات کو غور سے سنیں, نماز اذان کا جواب بعد میں بھی دے سکتے ہیں. لہذا یہ پانچ تفسیر ہوگی نا, دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے, غیر اللہ سے خالی ہو جائے. اب یہی شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا. سوچ لیں مرنا تو ہم سب کو ہے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. مرنا تو ہے نا, کیا عالم ہوگا, ہر آدمی ہو جائے گا قبرستان. اب اس قلب سلیم, یہ پانچ چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں, اس کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. خانقاہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ بھلا چنگا دل بن جائے, اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے, اس لیے جیسے بازی لوگ کہتے ہیں نا داڑھی دل میں ہونی چاہیے, تو بے شک ہے कि जब भी कोई पौधा लगता है तो उसकी जड़ जमीन के अंदर होती है, लेकिन फल तो बाहर निकलता है कि नहीं निकलता? आम का पौधा लगाया जमीन में, फल कैसे निकलेगा भाई? वो तो आम का तो फल ऊपर लगता है। लादा दाढ़ी तो दिल में होगी जरूर, इससे कोई इनकार नहीं है कि दाढ़ी दिल के अंदर होगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसका फल तो बाहर निकलना चाहिए। पता तो चले कैसे, जिसके चेहरे पे ना हो आह नबी की सुन्नत, जिसके चेहरे पे ना हो आह नबी की सुन्नत, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना? मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जिसके चेहरे पे ना हो आह नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे मालूम हो मोमिन का मुसलमान होना? मोमिन है, मुसलमान कैसे पता चलेगा वो? इसलिए ये चीज कि कल्बे सलीम पैदा हो जाए, कैसे? जिनके दिल भले चंगे हैं, जिनको ये पांच नियमतें हासिल हैं, वो कैसे उसके पास बैठ कर देखे कि उसके पास बैठने से अल्लाह ताला की मोहब्बत में इजाफा और दुनिया की मोहब्बत में कमी मालूम होगी, और दिल में शौक पैदा होगा कि साहब ये काम हम भी करें। अब अपनी इस्लाह की फिक्र लगी है, अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र लगी है, अपने घर वालों की फिक्र लगी है, अपने दोस्तों की फिक्र लगी है। अब ये फिक्र क्या उसके पास बैठने से ये चीज मिलेगी? हाँ अलबत्ता उसको देख ले कि वो के ये पांच अलामत जिसके अंदर मौजूद है उसको देख ले कि पता चल जाएगा इंसान है, पता चल जाएगा बैठने से। तो लादा जब 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 ऐसा शख्स मिल जाए अब उसके पास बैठे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे। ये आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। जो आग की खासियत, आग की क्या खासियत, एक घर में आग लग जाए दूसरे घर में लग जाती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक इश्क की आग अल्लाह की मोहब्बत की आग ऐसी लगती है। एक खाना बखाना है घर से घर में, एक सीना बसीना है सीने से सीने में मुंतकिल होती है। करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना है एक सीना बसीना है। और मेरे मुर्शिद का शेर है क्या के फरमाते हैं कि उल्फत के बाद रابطہ डिस्कनेक्ट न कीजिए, मुनकता मत करो, उल्फत के बाद रابطہ डिस्कनेक्ट न कीजिए, हर रोज मुलाकात 10 मिनट तो कीजिए। क्या अजीब शेर है, देखिए, उल्फत के बाद रابطہ डिस्कनेक्ट न कीजिए, हर रोज मुलाकात 10 मिनट तो कीजिए। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जीश का सहारा, तेरे आशिकों में जीना तेरे आशिकों में मरना, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार अब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना उसे आ गया है मरना। वाखिर दावाना अलहमदुल्ला रबी। इमाम साहब अभी 10 मिनट तक।